بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام مشعل راہ میں یہاں اسٹوڈیو میں موجود ٹیم کے ہمراہ سید غلام حسین عابدی کا سلام قبول کیجیے. ناظرین، فرزند رسول امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت حضرت آیات کی مناسبت سے ہم آپ سب کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں. سرزمین قوم کی پاک اور پاکیزہ سرزمین سے ہم پروگرام مشعل راہ کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں، جس میں ہم امامت کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو پیش کر رہے ہیں. پچھلے پروگراموں میں ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت اور امامت کے اثبات میں قرآنی دلائل آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، جسے عالی جناب مولانا محمد غضنفر فائزی صاحب آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. قبلہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم ان کا خیر مقدم عرض کرتے ہیں، اور قبلہ آپ کی خدمت میں بھی امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے سلسلے میں آپ کے سامنے بھی تسلیت پیش کرتے ہیں. قبلہ، ابتدائی جو آپ کو کچھ کہنا ہے وہ کہہ لیجئے، اور حسب دستور پہلے پچھلے پروگرام کا خلاصہ، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین، الصلاۃ والسلام علی حبیبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم المصطفی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین، اما بعد. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، پچھلے پروگرام میں ہم نے حدیث منزلت کے حوالے سے دو تین پروگراموں میں گفتگو کی،
جی،
اور اس حدیث منزلت میں اللہ رب العزت نے جو حضرت ہارون کو منصب عطا فرمایا، وہی ہم نے ثابت کیا کہ وہ منصب، سارے کے سارے منصب امیر المومنین علیہ السلام کو بھی حاصل ہے،
جی،
نص قرآن اور آیات کی روشنی ہم نے توضیح دی اس کی،
جی.
وہ اسی سلسلے سے مربوط ایک اور آیت بھی بہت مہم آیت ہے، جو اسی سلسلے سے مربوط ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں آیہ ولایت کے نام سے اس کی ہم توضیح دیں گے، اور اس کے بارے میں ان شاء اللہ تعالیٰ تفسیر بیان کریں گے.
جی، بہت بہت شکریہ. ناظرین، جیسا کہ قبلہ نے بھی بیان فرمایا کہ آج ہم آئے ولایت کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، تو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا کیپشن تیار کیا گیا ہے.
آئے ولایت. پچھلے جلسے میں ہم نے حدیث منزلت سے حضرت علی علیہ السلام کا خلیفہ رسول، وزیر اور جانشین ہونا ثابت کیا. سورہ مائدہ کی 55 آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت علی علیہ السلام کو قیامت تک کے مومنین کے لیے مولا ہونے کا اعلان فرمایا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اہل ایمان کے لیے صرف تین ولی و سرپرست اور مولا ہیں، ایک اللہ، دوسرا اس کا رسول، اور تیسرا وہ شخص جس نے نماز کی حالت میں زکات دی. تمام مفسرین اور مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رکوع کی حالت میں زکات دینے والے صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے.
جی ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے آئے ولایت. قبلہ، اس سے پہلے آئے بلیغ کے سلسلے میں آپ نے ہمیں بتایا، اور اس کے بعد حدیث منزلت، اور پھر اس حدیث منزلت میں جو دلالتیں ہیں اسے آپ نے قرآن سے ہمارے سامنے واضح کیا. آج ہم چاہتے ہیں کہ آئے ولایت کے سلسلے میں، جو کہ اس سلسلے میں سب سے صریح اور واضح آیت ہے، وہ یہ کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تو اس میں جو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے؟
شان
نزول کا معنی اور پھر اس کا
جی
شان نزول.
سب سے پہلے تو میں اس کا معنی بیان کر دوں
جی.
تو جیسا کہ کیپچر میں بھی بیان کیا گیا
جی
کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں منحصر کیا کہ تمہارے مومنین کے ولی صرف تین ہیں
جی.
ایک اللہ ان کا ولی ہے اور ایک اس کا رسول ان کا ولی ہے اور تیسرا وہ شخص ان کا ولی ہے جو جس شخص نے نماز کی حالت میں زکوٰۃ دی. یہ یعنی جس طرح سے انما کا اللہ تعالیٰ نے کہہ کر حسر لگا کر, یہ اس کو عربی زبان میں بولتے ہیں حسر, کہ فقط اور فقط یہی تین ولی ہو سکتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی اور شخص ولی نہیں ہو سکتا. تو ولایت اولاً اور بالذات اللہ رب العزت کی ذات کو حاصل ہے, پھر اللہ رب العزت کے ضمن میں ان کی اللہ کی عطا کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کو حاصل ہے, پھر اسی عطا کے ساتھ ساتھ جو اللہ رب العزت نے جس شخص کو پیغمبر کے جانشین اور وارث اور رہبر ہونے کے اعتبار سے, امت کے رہبر ہونے کے اعتبار سے پسند فرمایا, اس شخص کی اللہ رب العزت نے اس آیت میں توصیف بیان فرمائی ہے
جی.
کہ اس شخص کی دو علامتیں ہیں, ایک تو یہ کہ اس شخص, وہ شخص نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کی حالت میں اس شخص نے زکوٰۃ دی, یہ دو علامتیں ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس
کا
شان نزول کیا ہے
جی.
بہتر ہے کہ میں یہاں پر جناب فخر رازی کی کتاب سے اس کے شان و نزول کو بیان کروں
جی. تفصیل
بہت عمدہ انہوں نے گفتگو اور روایات یہاں پر بیان کی, تین یا چار روایتیں انہوں نے اس آیت کے شان و نزول میں بیان کی ہیں. اگرچہ میں نے مدارک یہاں پر بہت سارے لکھے ہیں, اس مدارک کے حوالے سے میں اگر بتانا چاہوں تو جناب فخر رازی جو یعنی اہل سنت کے یعنی درجہ اول کو علماء سے سمجھے جاتے ہیں
جی,
یعنی ان کا مقام اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے اگر کم نہیں ہے تو ان کے برابر نہیں ہے تو کم نہیں ہے ان سے
جی. بلکہ شعر میں تو حرف اول
علم کے اعتبار سے یہ یعنی فضل اور اپنے علم معقول منقول کے امام تھے اپنے زمانے کے, اور انہوں نے اپنی کتاب میں تفصیل سے اس آیت شریفہ کے بارے میں بحث کی ہے اور امیر المومنین کا مصداق, اس آیت کا مصداق ہونا انہوں نے ثابت کیا ہے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ یہ سیوطی نے بھی اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے, جناب تاریخ عبد المنصور میں, تاریخ دمشق کے اندر ہے, تاریخ ابن کثیر کے اندر ہے, انصاب الاشراف بلازری
جی
جو 211 ہجری میں ان کی وفات ہے, آپ اندازہ لگائیں 1200 سال پہلے
جی,
ہاں بلکہ 1215-20 سال ہو چکے ان کی وفات کو
جی.
تفسیر طبری کے اندر ہے جن کی وفات 311 ہجری میں ہے, مثلا فخر رازی کے اندر ہے, اور تفسیر کشاف میں ہمارے پاس یہ دونوں, یہ تفسیریں تو میں دو لے کے آیا ہوں
جی.
اور یہ مثلا تفسیر ہے جو آج کی آخری ترین تفسیر ہے, جو مصر کی مقبول ترین تفسیر ہے, کہ وہاں کے جو اظہر کے اس وقت کے اپنے زمانے کے رئیس تھے اور جامعۃ الازہر کے اس وقت مسئول تھے, تفسیر المنار
جی,
جو مصر کی آخری ترین جو تفسیر ہے اور معتبر ترین تفسیر ہے, ان میں یہ ہے, مجموعہ زوائد کے اندر ہے, نور الابصار کے اندر متعدد, یعنی کم از کم میں 50 کتابوں کا حوالہ دے سکتا ہوں جن میں یہ صرف اہل سنت ہی, ہماری تو بحمد اللہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, ہمارے باب میں تو جو کتاب لکھی گئی اس میں یہ روایت موجود ہے. لیکن چونکہ برادران اہل سنت, میں نے پہلے سے بھی یہ کہا تھا کہ صرف اہل سنت کی روایات اور ان کی تصدیق شدہ روایات بیان کی جائیں گی
جی,
لہذا میں یہ صرف ان کے حوالے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں
جی. جی
شان نزول کے حوالے سے جو روایت فخر رازی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے اور سبط ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں لکھی ہے, وہ یہ ہے, کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو پیغمبر اکرم کے اصدق الصادقین صحابی تھے, بہت سارے صحابہ کے بہت ساری خصوصیات ہیں, جناب ابو ذر کی خصوصیت جو تمام اصحاب کے درمیان ہے وہ یہ کہ ما اغلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق من ذی لہجۃ من ابی ذر, تو جن کی صداقت کی اللہ رب العزت نے شہادت دی, جن کا صادق ہونا خود پیغمبر اکرم نے بیان فرمایا, ان کی زبان مبارک سے یہ روایت جناب فخر رازی نے بڑے عظیم
فخر رازی کتاب
جی, یہ کتاب تفسیر ہے اور ان کی 12ویں جلد میں یہ روایت ہے
جی,
اور 606 ہجری ان کا وفات ہے, اب اندازہ لگا یعنی تقریباً 900 سال پہلے ان کی وفات ہے. فخر رازی کی 12ویں جلد کے اندر سورہ مائدہ کی چونکہ 55ویں آیت ہے, اس کے ذیل میں جناب فخر رازی لکھتے ہیں، میں اگر دکھانا چاہوں دوستوں کو جو تسلی کرنا چاہتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تیسری چوتھی لائن میں
جی،
کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے اس روایت کو انہوں نے نقل کیا کہ ایک شخص سائل آیا مسجد النبی کے اندر اور اس نے سوال کیا، ہم پیغمبر اکرم کے ساتھ نماز میں مشغول تھے، اس سائل نے جب سوال کیا تو علی ابن ابی طالب نے اپنی انگوٹھی سے دائیں ہاتھ کی بائیں یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اور علی ابن ابی طالب نے اشارے سے اس انگوٹھی کو اتار کے سائل کو اشارہ کیا اور سائل نے اس انگوٹھی کو لیا اور وہ چلا گیا اور اللہ کی راہ میں وہ صدقہ ہو گیا
جی
اور وہ چلا گیا۔ تو پیغمبر جناب فخر رازی حضرت ابو ذر کی زبان مبارک سے یہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے جب یہ منظر دیکھا تو پیغمبر اکرم نے دعا فرمائی کہ اے رب یا اللہ، میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے درخواست کی، رب شرح لی صدری، وہ جو حدیث منزلہ سے ملتی جلتی
جی
جو میں نے کہا نا اسی کا ادامہ ہے
جی،
تو پیغمبر اکرم نے ہاتھ اٹھائے اور کہا وہ اشرف الانبیاء ہے، مستجاب دعا ہے، جن کی دعا کبھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا،
بے شک
رب شرح لی، اے میرے بھائی نے تم سے التماس کی، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعا میرے بھائی نے مانگی، اور پھر ہارون اخی وشرک فی امری کہ انہیں سبحا کا کثیرا و نسکر کا کثیرا، تو انہوں نے اپنے بھائی کے بارے میں دعا کی، اے اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں بھی تیرا مثلاً بارگاہ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ جس طرح تو نے میرے بھائی ہارون کو میرے بھائی موسیٰ کی مدد کی ہارون کے ذریعے سے، تو میرا بھی میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو بھی میرے اہل میں سے ہیں اس کے ذریعے سے میری کمر کو محکم کر
جی،
میری نصرت فرما، میری تائید فرما۔ تو جناب یہ فخر رازی جن سب لوگوں کے سامنے ہیں جو شک و شبہ رکھتے ہیں وہ آپ خود اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اسی وقت اللہ رب العزت نے اس آیہ شریفہ کو نازل فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون
جی،
تو پیغمبر اکرم نے اللہ کا سجدہ کیا اور شکر کیا کہ اللہ تو نے میری دعا کو مستجاب کیا۔ یہ ہے اس کا شان نزول جو
پیغمبر اکرم نے اسلام کی دعا سے
دعا، یعنی اسی آیت کو پیغمبر اکرم کے دل میں بھی حسرت ہوئی کہ جس طرح موسیٰ نے اپنے بھائی کے بارے میں دعا کی، خدا میرا بھی ایک مددگار بنا، میرا ناصر بھی معین فرما، چونکہ وجعلنا من لدنک ولیا وجعلنا من لدنک سلطانا نصیرا، پیغمبر اکرم بھی معمور تھے کہ وہ اللہ سے دعا مانگے جیسے ہم معمور ہیں کہ اللہ ہمارا بھی ولی خود معین فرما اور ہمارے لیے سلطان نصیر عطا فرما، تو پیغمبر اکرم نے بھی یہ دعا فرمائی۔ لہذا اس حدیث کے اندر یہ جملات ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ اے اللہ تو نے میرے بھائی کی دعا مستجاب کی اور ان کے بارے میں کہا سنشد عضدک باخیک ونجعل لکما سلطانا، میں تم دونوں کو سلطنت عطا کروں گا، تو اے اللہ میری بھی اس دعا کو منظور فرما۔ جو بڑی عاجزی سے پیغمبر اکرم نے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرما۔ جب میں آپ کو حوالہ کیا بتاؤں
جی،
میری کسی بھی تفسیر کی کتاب میں آپ اٹھا کے دیکھیں اس آیت سورہ مائدہ کی، سورہ مائدہ بڑی مہم سورہ ہے جس میں کئی آیات پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، اور یہ 55 آیت ہے، تیسری آیت بھی امیر المومنین کی شان کے بارے میں ہے، 55 آیت بھی ہے، 67 آیت بھی ہے، اور متعدد آیات ہیں جو مولا علی کی شان اور منزلت کے بارے میں ہیں۔
اچھا، ابھی مدارک کے سلسلے میں آپ نے بہت سے کتابوں کا نام لیا اور اس کے حوالے دیے آپ نے، اب میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا شان نزول کے سلسلے میں کوئی اور بھی اختلافی قول ہے؟
شان نزول کے بارے میں کوئی اور روایت نہیں ہے
جی،
کیونکہ یہ ایک ایسا عمل تھا، ایک مخصوص عمل تھا کہ جو تاریخ اسلام میں کسی کے دل میں آیا ہی نہیں کہ کوئی اس عمل کو انجام دے، کہ نماز پڑھتے ہوئے وہ زکوٰۃ دے اور نماز پڑھتے ہوئے خیرات کرے، زکوٰۃ یہاں خیرات کے معنی میں ہے، تو خیرات کرے اور صدقہ دے، کسی انسان کے عقل میں آنے والی یہ بات ہی نہیں تھی۔ لہذا یعنی صدقات لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے صدقات دیے، خیراتیں بہت ساری کی گئی ہیں، لیکن کسی نے اس حالت میں زکوٰۃ نہیں دی، اور کسی مسلمان کے بارے میں تاریخ میں موجود نہیں ہے کہ فلان مسلمان نے، مثلاً فلان صحابی نے اس کام کو انجام دیا اور اللہ رب العزت نے اس کو نازل، یہ منحصر ہے علی ابن ابی طالب کی ذات بابرکت کے بارے میں۔ لہذا
شان نزول کے سلسلے میں
الحمدللہ تعالیٰ کوئی اختلاف نہیں ہے. جب یہ فخر رازی جیسے ایک بزرگ اور امام المشککین ان کو بولا جاتا ہے
جی,
یعنی امام المشککین جو ہم طالب علم ہوتے ہیں جی, ان کی اصطلاح میں یعنی جو ہر بات میں شک کرنے والے ہیں, جو ہر بات میں اعتراض کرنے والے ہیں, ان کا اس کتاب میں اپنی تفسیر میں اس کو لکھنا اس بات کی سند ہے کہ اس کے بارے میں حرف آخر ہے,
حرف
آخر ہے.
ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم اس میں جو اور بھی دلالت کے سلسلے میں جو اشکالات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے, لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا ایک وقفہ. ناظرین اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ساتھ رہیے.
اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد.
ناظرین آئے ولایت کی شان نزول کے سلسلے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں. قبلہ یہاں پر یہ جو آیا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ, تو یہاں پر ولی سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ولی سے مراد یہاں دوست کے ہوں, یا اور بھی مختلف معنی ہیں ولی کے.
جی جی,
ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو. کس طرح سے ہم یہ معنی لے سکتے ہیں کہ اس سے مراد حاکم ہے؟
جی دیکھیں, ولی کے پچھلے جلسوں میں ہم نے بیان کیا کہ عربی زبان میں ولی اور مولا کے 20 معنی ہیں.
جی
یہ سارے کے سارے احتمال ہیں, یعنی ہو تو سکتا ہے.
جی
لیکن بات یہ ہے کہ اس میں آپ جب آیہ شریفہ کو پڑھیں گے اور حشر کے ساتھ اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے, منحصر کر رہا ہے, تو یہاں پر ان اس ترتیب کو اور شدت بیان کو جو بھی آپ معنی کریں گے وہ یعنی اللہ کے اوپر بھی وہ منطبق کرنا پڑے گا. چونکہ انما ولیکم اللہ, سب سے پہلا ولی کون ہے؟ اللہ. دوسرے ولی اللہ کے رسول ہیں. تیسرے ولی وہ شخص ہیں جنہوں نے حالت زکوٰۃ میں صدقہ دیا. اب جب آپ کی مرضی, آپ یہاں پر ترجمہ کرنا چاہتے ہیں دوست, تو آپ یہ کہیں کہ پھر اللہ میرے دوست ہیں, اس کے رسول میرے دوست ہیں, اور وہ شخص میرے دوست ہیں, مثلا یہ. آپ جو بھی معنی کریں گے بہرحال اس مفہوم سے علی ابن ابی طالب کو آپ جدا نہیں کر سکتے.
جی
اور ظاہر ہے کہ کوئی مسلمان اللہ رب العزت کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ میرا دوست ہے, اس کا رسول میرا دوست ہے, اللہ میرا چچے کا بھائی ہے اور اس کا رسول میرا چچے کا. ولی کے معنی چچے کا بھائی بھی ہوتا ہے.
جی
اللہ میرا چچے کا بھائی ہے, اس کا رسول میرا چچے کا بھائی ہے. کوئی مسلمان یہ معنی اس لیے جہاں کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی. لیکن یہاں پر اللہ رب العزت کو جو ولایت حاصل ہے وہی تیسرے جس طرح رسول کو وہ ولایت حاصل ہوگی وہی تیسرے شخص کو بھی ولایت حاصل ہوگی. چونکہ تینوں کا حکم اللہ رب العزت نے ایک ہی انما کے ذیل میں بیان کیا, انما ولیکم. اب کون ہے؟ تم لوگوں کے تین ولی ہیں, میں ہوں, میرا رسول ہے, اور وہ تیسرا وہ شخص ہے. بس یہاں پر ولی کا معنی صرف اور صرف ان 20 معنی میں سے مجبور ہے کہ یہاں پر دوست اور ہمسایہ اور چچے کا لڑکا اور اس قسم کے معنی یہاں پر اصل تصور میں بھی نہیں آ سکتے. لہذا یہاں پر ولی کا معنی فقط اور فقط منحصر ہے مولا کے معنی میں, حاکم کے معنی میں, سرپرست کے معنی میں. جو ولایت اللہ کو حاصل ہے وہ اس شخص کو حاصل ہے, وہی ولایت اللہ کے رسول کو حاصل ہے. لہذا ان کو
یعنی یہ آپ انما کی وجہ سے
انما اور لفظ ولی اللہ کے لیے جو آپ ترجمہ کریں گے وہی آپ مجبور ہیں کہ رسول کے بھی وہی ترجمہ کریں, وہ مجبور ہے کہ وہ تیسرے شخص کے لیے بھی وہ ترجمہ کریں, مولا علی کے لیے بھی ترجمہ کریں. لہٰذا یہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے لیے ولایت کا اور معنی ہو, رسول کی ولایت کا اور معنی ہو, اور علی علیہ السلام کی ولایت کا اور معنی ہو. یہ قابل تفکیک نہیں ہے اس آیہ کریمہ میں. لہٰذا یہاں فقط اور فقط منحصر ہے کہ ولایت سے مراد حاکمیت ہے, مولا ہونا ہے, جانشین ہونا ہے, رہبر ہونا ہے. جیسے ہم نے اس کے ذیل میں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب حضرت موسیٰ نے دعا کی تو مستجاب ہوئی، ولا جعل لکما سلطانا، تو اللہ نے بھی یہاں پر رسول کی مدد کی اس ولی کے ذریعے سے.
جی اچھا، تو یعنی اسی دلالت کے سلسلے میں اور مفسرین کا کیا کہنا ہے
دلالت
ولی سے مراد ہونے کے سلسلے میں؟
دیکھیں ولی کے معنی میں تو میں ابھی آپ کے سامنے یہ دو تفسیریں میرے سامنے موجود ہیں، جناب فخر رازی کی تفسیر ہے اور جناب کشاف زمخشری جار اللہ جو خانہ کعبہ کے امام تھے اپنے زمانے میں، اور اس لیے اتنا انہوں نے خانہ کعبہ کے ساتھ ہمسائیگی کو اختیار کیا کہ لوگوں نے ان کو جار اللہ اللہ کا ہمسایہ کہنا شروع کر دیا، یعنی اتنے تقدس ان کو حاصل تھا. ان دو بزرگوں کی کتابیں میں یہاں پر لے کے آیا ہوں، یعنی ان دونوں نے اسی بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ آیت جو ہے منحصر ہے علی ابن ابی طالب کی شان میں، منحصر ہے فقط اور فقط اس سے مراد ان دو بزرگواروں نے. میں اگر دکھانا چاہوں تو کوئی شخص اگر پڑھ سکتے ہوں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہاں پر پہلے مسئلے میں اس کا شان نزول بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پر یہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں، یہاں پر انہوں نے دلالت کی بات شروع کیا کہ جب لما ثبت انه يجب ان يكون مراد علی ابن ابی طالب ہے، تو اب اس کی دلالت کیا ہے، اس کی توضیح ہے. جب میں نے پہلے مسئلے میں ثابت کر دیا اسے مراد علی ابن ابی طالب ہے تو اب کیا ہے، پھر اس کے بارے میں انہوں نے توضیح دینا شروع کیا. لہذا دلالت کے اعتبار سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں شک و شبہ یا وسوسہ کسی انسان کو ہو. عبارت ان کی ہے انه لما ثبت ما ذکرنا وجب ان يكون ذلك الانسان هو علی ابن ابی طالب وبيانه من وجوه، اس کی کئی دلیلیں ہیں، جو انہوں نے جناب فخر رازی جیسے فلسفہ اور علم اور عقل کے امام، فلسفے میں جب کتابیں پڑھتے ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں، ان کے نام سن کے حیران ہو جاتے ہیں، یہ اتنے بڑے فاضل انسان ہیں، اتنے بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں. پھر انہوں نے میرے خیال میں ابھی دقیق مجھے یاد نہیں، 10 دلیلیں انہوں نے دیے ہیں کہ یہ وجب ان یکون ذلک الانسان ہوا علی ابن ابی طالب، انہوں نے ثابت کیا ہے. لہٰذا دلالت کے اعتبار سے بحمداللہ کوئی اشکال نہیں ہے. اما یہ کہ اشکالات ممکن ہے کوئی شخص دوسرے حوالے سے مثلا اشکال کرے،
مثال کے طور پر ایک اشکال یہ بھی ہے کہ یہاں پر ابھی آپ نے فرمایا کہ صرف اور صرف حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مخصوص ہے یہ، جبکہ اس آیت کے الفاظ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہاں پر الذینہ سے لے کے ہم راکعون تک جو ہے وہ جمع کے صیغہ استعمال کیا گیا ہے. الذینہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس حالت میں کہ وہ لوگ حالت رکوع میں ہیں. تو یہ مکمل جو ہے وہ صیغہ جمع
اس کا،
صیغہ جمع اور پھر ایک فرد کے لیے یہ ثابت ہونا، یہ کس طرح سے صحیح ہے؟ آیا قرآن میں اس چیز کی نظیر پائی جاتی ہے یا نہیں؟
میں نظیر بھی بیان کروں گا. اما بہت اچھا جواب دیا جناب امام المفسرین جناب زمخشری صاحب نے اس اعتراض کا، یعنی یہ آج آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، یہ ہزار سال پہلے سے لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا، یہ بس وسوسہ لوگوں کے دل میں تھا. لہذا جناب زمخشری جو خانہ خدا کے امام تھے انہوں نے، اور خانے ان کے آخر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے یہ کتاب جو وہ خانہ خدا کے جوار میں اور ہمسائیگی میں اس کتاب کو لکھا، خانہ خدا کے سائے میں اس کتاب کو کامل کیا اور مکمل کیا، یعنی یہ خانہ کعبہ کے اندر یہ لکھی گئی اور اس کے سائے میں بیٹھ کے لکھی گئی، مقدس کتاب ہے، تفسیر ہے. بہرحال تو ایک عالم دین ہونے کے حوالے سے اور اہل سنت کے مقدس عالم دین، امام الفصاحت والبلاغت ان کو بولا جاتا ہے، تو انہوں نے یہاں پر لکھا ہے کہ یہ اعتراض اگر کوئی شخص کرے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نظرت ہذہ الآیۃ فی علی ابن ابی طالب، یہ دیکھیں الفاظ ہیں ان کے، میں آپ کو دکھا دوں، انہا، شاید آپ کو نظر آئے یا نہ، انہا نزلت فی علی ابن ابی طالب، چونکہ میں عبارت نہیں دیکھ رہا کہ کس سطر میں ہے، انہا نزلت فی علی ابن ابی طالب، تو یہ جناب یہاں پر بینی الفاظ موجود ہیں. اب وہ خود اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ظاہراً تو یہ تو سیگے پانچ چھ جو سیگے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ سارے کے سارے جمع کے سیگے ہیں، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ مثلا علی ابن ابی طالب کے نظرت فی علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، یہ ان کا ہمیشہ یہ جملہ ہوتا ہے، وہ امیر المومنین کے بارے میں رضی اللہ نہیں لکھتے بلکہ کرم اللہ وجہہ لکھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کے دو وجہ،
فلسفہ ہے رضی اللہ کرم،
جی وہ الگ بات ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دو وجہ ہے اس کی
جی.
ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جیسا علی ابن ابی طالب نے عمل انجام دیا ہے, اگر قیامت تک بھی لوگ یہ کام کریں گے تو میں ان کو بھی یہ ثواب عطا کروں گا, جو ثواب میں نے علی ابن ابی طالب کو عطا کیا ہے وہ ثواب میں ان کو بھی دوں گا. لہذا اللہ رب العزت نے دوسروں کو سکھانے کے لیے کہ تم لوگ بھی آگے آؤ, تم لوگ بھی یہ کام کرو, اور میں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ مرتبہ اور فضیلت جو میں نے علی ابن ابی طالب کو دیے تم لوگوں کو بھی عطا کروں گا. اگر ہو جاتا جی مثلا یہ آیت نازل ہوئی ہے فلاں شخص کے بارے میں, اب فرض کریں میں کہتے ہیں جی یہ آیت جو نازل ہوئی ہے عبداللہ ابن ابی منافقین کے بارے میں, جو رئیس تھا منافقوں اس کے بارے میں, تو پھر آج کل کا ایک بدکار آدمی کہتے ہیں مجھے کیا, میرے بارے میں تو یہ نازل نہیں ہوئی ہے, میں نے شراب پیا میرے بارے میں تو نازل نہیں ہے, وہ تو شراب پینے والا عبداللہ ابن ابی تھا اس کے بارے میں نازل ہی, لہٰذا اسی کا گناہ ہے اسی کو سزا ہے میرے بارے میں تو نہیں ہے. لہذا اللہ رب العزت اس حکم کو عام کر دیتا ہے تاکہ دوسروں کے لیے بھی دروازہ کھلا رہے. یہ انہوں نے یہ توجہ کی جناب فخر رازی نے. دوسری جو بڑی عمدہ بات انہوں نے لکھی اپنی کتاب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ ہمیں درس دیا ہے کہ نیک کام میں حتیٰ تم لوگ اتنی تاخیر نہ کرو کہ نماز کا بھی انتظار کرو کہ نماز میری ختم ہو جائے تو میں نیک کام کروں گا. اگر وہ نیک کام تو نماز کی حالت میں بھی انجام دے سکتے ہو تو پھر اتنا بھی انتظار نہ کرو کہ میں نماز پڑھ کے جاؤں گا اور صدقہ دوں گا خیرات کروں گا میں مثلا فلان کا. اگر نماز کی حالت میں بھی تم نیک کام کر سکتے ہو تو تم لوگ دیر نہ کرو. اللہ نے ہمیں یہ درس دیا ہے علی بن ابی طالب کے اس شان نزول کو بیان کر کے کہ کسی کام نیک کام میں تاخیر مسار و الی مغفرت من ربکم, ہاں اس مطلب کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے. لہذا کوئی اشکال نہیں ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ سیگے جمع کے ہیں, لیکن ایک شخص کے اوپر ہمیشہ قانون یہ ہے جیسے کہ ہم نے کہا نا کوئی اور نمونہ ہے یا نہیں ہے, ہاں یعنی قانون یعنی آپ جو پوچھ رہے تھے کہ کوئی اس قسم کا کوئی اور نمونہ
خود قرآن میں,
ہاں قرآن میں دکھا سکتا ہوں, یعنی قرآن کریم کا بیان اور سلیقہ یہ ہے کہ اس نے عموماً جو احکام بیان کیے ہیں, مثلا وہ جانا عورت آئی اس نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ میرے شوہر نے وہ سورہ مجادلہ کے بارے میں مثلا مثال دی, تو سورہ مجادلہ اب وہ ایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کیا, اب علماء جانتے ہیں زہار کیا ہوتا ہے اسی تفصیلات میں فقہ کے مسائل میں نہیں جاؤں گا, ایک آدمی نے زہار کیا اور اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں پوری سورہ مجادلہ نازل کر دی. ہاں تو اللہ یہ یعنی حکم کلی بیان کرتا ہے. ممکن ہے کہ بسا اوقات ایک شخص خاص نے عموماً جو سوالات کیے گئے ہیں شخص خاص نے سوال کیے ہیں, لیکن اللہ رب العزت نے حکم کلی نازل کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اشکال لازم آتا ہے کہ جی آیت کا مراد جمع ہے سیگا جمع ہے اور آپ مراد یہاں پر شخص واحد لے رہے ہیں. مثال دے دوں چند ایک نمونے میں, بیسوں آیات ہیں قرآن کریم میں کہ جو مسلم علماء نے یہاں پر لکھی ہیں کہ یہ شخص جنا فلان نے یہ بات کہی اور اللہ رب العزت جواب میں یہ آیت نازل فرمائی. مثلا مثال دے دوں
جی,
یہ بڑی مشہور آیت ہے ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا.
جی
مشہور آیت ہے کہ جو لوگ بھی یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت وہ نہ سمجھے کہ بڑا مزے کا ہے اور بہت اچھا ہے اور ہم نے کھا لیا تو ہم تو بڑے خوش وقت ہو گئے, نا انما ياكلون في بطونهم نارا. اب اس آیت کے الفاظ کیا ہیں, یعنی کہ جو لوگ بھی کھاتے ہیں, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں لوگ یتیموں کا مال, نہ کوئی ہزاروں والے نہیں تھے اس وقت, ایک آدمی نے کھایا اور اس کا نام تمام مفسرین نے لکھا ہے مورسد ابن زید غطفانی, اس کا ایک یتیم بھتیجا تھا وہ اپنے بھائی کا مال سارا کھا گیا اور بھتیجوں کو اس نے بدبخت کر دیا, اور یہ تو اللہ رب العزت نے اس مورسد ابن زید کے بارے میں یہ آیت نازل کی. ہاں ہاں جبکہ آیت جو ہے وہ کام کرنے والے ایک آدمی ہے, لیکن آیت جو ہے وہ عام نازل ہے سیغہ جمع کے ساتھ. کیوں؟ یعنی اگر اس نے جو کام کیا کوئی بھی قیامت تک کام کرے گا وہ یہ سمجھ لے کہ میرا بھی انجام یہی ہے. انما یاکلون فی بطونہم نارا, ایک نمونہ مثلا آپ کے سامنے. ایک اور اس سے بہتر نمونہ اور بڑی مشہور آیت ہے کہ یقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك. مثلا یہ آیت کریمہ ہے کہ کہتے ہیں یقولون سگا جمع کا ہے
جی,
تو حل میرا نام ریشہ, کیا ہمیں بھی کوئی ریاست ملے گی حکومت ملے گی؟ یہ جملہ کس شخص نے بولا؟ بولنے والا ایک آدمی ہے، منافقین کا جو سردار تھا مدینہ میں، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس نے یہ جملہ بولا. اور اللہ رب العزت نے، لیکن بولنے والا یقول ایک آدمی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یقولون کا صیغہ بولا. یعنی یہ کہ یہ اگر قیامت تک بھی کوئی شخص بولے تو اس کا عبداللہ ابن ابی کا جواب بھی یہی ہے، اور اگر کوئی بعد میں بھی کسی کے دل میں کوئی ایسی شرارت آئے گی اس کا جواب بھی یہی ہے کہ میں کوئی تم لوگوں کو کوئی کسی قسم کا اختیار نہیں ہے، امر رسالت کے اندر، جانشینی کے اندر، نیابتوں کے اندر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. یا مثلا ایک اور نمونہ میں آپ کے خدمت میں یہاں بیان کر دوں. ایک شخص بڑا وہ بھی منافقین جنہوں نے مسجد زرار بنائی، وہ واقعہ حدیث منزلت میں ہم نے بیان کی اس کی تفصیل، وہ بھی اسی سے مربوط ہے. تو یہ جو ہے منافقین کے ایک سردار تھا جلاس ابن سوید، یہ جو مسجد زرار بنانے والوں میں استاد تھا، انہی کے جو پیش تھے، اور علی ابن ابی طالب کو بھی اذیت کرنے والوں میں جنہوں نے وہاں پر کیا. اور حضرت علی پھر گئے پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں، اور حضرت نے یہ جملہ فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. وہ تو یہ جلاس ابن سوید نے کوئی فضول بات کی
جی،
اور کسی مسلمان نے پیغمبر اکرم کو وہ بات جا کے بتائی کہ یہ جلاس ابن سوید جو ہے آپ کے بارے میں اس قسم کی فضولیات کہہ رہا ہے. تو پیغمبر اکرم اس کو بلایا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو نہیں کی، وہ جھوٹ بولتا ہے. اس نے کہا اچھا چلے جاؤ. پھر دوبارہ وہ مسلمان آیا، یا رسول اللہ، وہ اسی نے جا کے اس کا مسکرہ کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو تیرا رسول ایسا ہے ایسا، اب جو اس نے فضولیات کی وہ تو میں میری زبان پہ نہیں آ سکتی. تو مسلمان کے سامنے وہ پیغمبر اکرم کی توہین کرنے لگا کہ یہ دیکھو یہ تمہارا، تم لوگ کیسے بولتے ہیں، اس کو غیب کی خبریں ہیں اور اس کو یہ چیزیں ہیں اور آسمان سے اس کو پرواہ نازل ہو، اس کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں کیا باتیں کر رہا ہوں. تو اس نے جو اس کے منہ میں آتا تھا، منافقین کا استاد تھا. تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل کیا، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ. یہ بہت توہین آمیز کلمہ ہے
جی،
جو اس جلاس ابن سوید نے بولا. میں نہیں بتا سکتا، اور ٹی وی کی یہاں پر بات ہے کہ میں اس کا ترجمہ کروں. یعنی اتنا بدتمیزی کا اس نے لفظ بولا، بولنے والا ایک آدمی. اما آیہ شریفہ میں کیا نازل ہو، والذین منہم الذین یؤذون النبی ویقولون ہوا اذن. تو آیہ کریمہ یہاں پر کیا ہے، یہ سو آدمی تو نہیں،
جمع کا ہے،
سو آدمی تو نہیں تھے، 20 آدمی تو انہوں نے بدتمیزی نہیں کی، اس ایک آدمی نے بدتمیزی. اور تمام یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، مثلا آل صحابہ کے اندر یا آل صحابہ فی معرفت صحابہ کے اندر. یہ
بہت بہت شکریہ، ہم ایک لے لیتے ہیں بیچ میں ایک بریک، اس کے بعد پھر آتے ہیں آپ کی خدمت میں. ناظرین بریک کے بعد ہمارے ساتھ ساتھ رہیں.
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله.
ناظرین ہماری گفتگو ہو رہی ہے آئے ولایت کے سلسلے میں، اور اس کے سلسلے میں جو ہونے والے اعتراضات ہیں اس کے بارے میں. قبلہ، اب تک کی گفتگو سے یہ معلوم ہوا کہ اس کے اندر جو جمع کے صیغے ہیں، چونکہ قرآن میں اور جگہ بھی اس طرح کے نظیر پائی جاتی ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جمع کا صیغہ ایک شخص کے لیے آئے. لیکن یہاں پر ایک اور اعتراض ہے جو شاید اس کے اصل نزول کے اوپر اعتراض ہوتا ہے. جیسے کہ سننے میں آتا ہے، اور یہ بات مشہور بھی ہے، کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام حالت نماز میں ان کی اس طرح کی حالت ہو جاتی تھی کہ ان کے پیر سے اگر تیر بھی کھینچ لیا جائے تو انہیں محسوس نہیں ہوتا تھا. تو یہاں پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی حالت میں وہ غیر خدا کی طرف متوجہ ہوں اور ایک سائل آئے اور وہ سوال کرے اور وہ اس کی طرف حضرت علی اس کی طرف متوجہ ہیں اور اس کو انگوٹھی دیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
ٹھیک ہے, یہ التفات آیا ممکن ہے کیا کہ یعنی آیا یہ کام جو ہے خود و خشوع کے ساتھ منافات رکھتا ہے, یعنی مسلمان تو ایسا لگتا ہے خود و خشوع کے ساتھ منافات رکھتا ہے یہ کام,
ہمارے پاس وقت بھی بہت کم ہے تقریباً,
یہ کہ اس کا جواب جو ہے میں یہ خود فخر رازی کے کلام سے اس روایت جو اصل روایت کے اندر جو الفاظ ہیں, چونکہ یہ بات اشکال اس لیے بنتا ہے کہ روایت ان لوگوں نے سنی, روایت کے الفاظ جو ہیں کہ جب وہ سائل آیا بارگاہ مسجد نبی کے اندر,
یہ آپ کشاف سے کہہ رہے ہیں؟
نہیں, یہ فخر رازی تفسیر الکبیر سے یہ روایت, جن اصل روایت کے الفاظ جب آپ سن لیں گے نا تو میں سمجھوں اس قسم کے کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سائل آیا اس نے مسجد میں, یہ بیان الفاظ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, سوال کیا اور لوگوں سے مانگا اور کسی نے کوئی مدد نہیں کی. پھر اس نے یعنی جب یہ فرف السائل یدہ الی السماء وقال اللهم اشهد اني سالت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فما اعطاني احد شيئا. سائل نے اب پہلے لوگوں سے مانگ رہا تھا, اب اللہ کی طرف اس نے منہ اٹھایا کہ اے اللہ میں تیرے گھر میں آیا, تیری بارگاہ میں آیا اور میں نے سوال کیا اور کسی نے, اب سائل کا سوال اللہ کی بارگاہ میں پہنچا, اور علی ابن ابی طالب بھی وہاں پر اصلاۃ معراج المومن کے حوالے سے علی ابن ابی طالب بھی معراج میں تھے, جب یہ بارگاہ الہی میں آواز سائل کی پہنچی تو علی ابن ابی طالب نے وہاں سے آواز سنی, اور جب وہاں سے آواز سنی وکان علی نے راکعاً, علی ابن ابی طالب راکع تھے, جب یہ بارگاہ الہی میں آواز ٹکرائی تو وہاں سے علی ابن ابی طالب نے بارگاہ الہی سے جب یہ التجا سنی تو علی ابن ابی طالب اللہ کے نمائندے ہیں, انہوں نے اس سائل کی بات کو مستجاب کیا. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ تیر نکالے گئے, وہ علی ابن ابی طالب اگر اس حالت میں علی ابن ابی طالب سے تیر نکال تو حضرت علی چیخ مار دیتے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو حضرت علی یعنی اسی دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں, اپنے جسم کے اندر گھوم رہے ہیں, علی ابن ابی طالب تو آسمانوں کے اوپر معراج المومن کی منزلت پہ فائز ہیں. ہاں, لیکن یہاں پر سائل مسجد میں سوال کر کے مایوس ہو گیا, کچھ نہیں ملا, بارگاہ الہی میں جب پہنچا, جب یہ آواز عرش الہی پہ ٹکرائی تو علی بن ابی طالب نے وہاں سنی, اور یہاں سے عکس العمل کہاں پر حضرت نے کیا, اس کا نمونہ حضرت نے یہاں دنیا میں عطا کیا. ناظر, یہ ہرگز یہ بات جو اگر روایت پہلے سے سنی ہوتی کسی نے
جی یہ اشکال کی کامل طور سے اگر واضح ہو جاتی تو یہ ہوتی تو سوال ہی نہیں کرتا پیدا نہیں ہوتا.
بے عین ہی الفاظ ہیں جناب فخر رازی کی کتاب میں جو میں نے پڑھ کے سنائے ہیں کہ یہ بارگاہ الہی میں باتیں جب ہوئیں تب یہ اس کو رکو ملا, چیز ملی, اگر یہاں پر 100 سال تک بھی وہ آواز دیتا علی بن ابی طالب نے سننی نہیں تھی, لہٰذا اس کو دینا کہاں تھا. تو یہ لہٰذا علی بن ابی طالب کے خضوع خشوع کے ساتھ کوئی منافات نہیں رکھتا, کیوں بارگاہ الہی میں جب صدا پہنچتی ہے تو اس کا نمائندہ سنتا ہے اور پھر وہ یقیناً جواب بھی دیتا ہے, تو کوئی منافات اس میں نہیں آتی.
بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آئے ولایت کے سلسلے میں تمام اس کے اشکالات کا جواب دیا. ناظرین, ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروگرام آپ کے لیے مثمر ثمر واقع ہوا ہو. ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ ہمارے لیے ای میل لکھ سکتے ہیں, اپنی رائے, اپنی تجاویز, اپنے سوالات ہم سے کر سکتے ہیں ہمارے ای میل کے اوپر, یعنی mashal_rah@sahar.tv.ir. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.